था कि भाई जो भी है हमें जो डायलॉग के चैनल बढ़ाने चाहिए, और इसके अलावा जाहिर तौर पर दोनों लोगों की जो बातचीत है, बातचीत को ले यहाँ जाना है कि किस तरह से ये जो बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन है कम हो। लेकिन एक बेसिक बात है कि ये तो दोनों तरफ की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनका है, ये जब तक नीयत दुरुस्त नहीं होगी पॉलिटिकल तब तक वो चीजें होती हवाती है नहीं। तो इस पूरी मीटिंग का मसला ये है कि आपस में जो चीजें ये ठीक करना चाहेंगे और उसमें अगर कहीं कोई लैग के पॉइंट्स पा रहे हैं तो उसको ये लोग चाहेंगे तो दूर कर सकते हैं। तो बस मैं इससे किसी बड़े बदलाव की, पॉलिसी चेंज की, बड़े मतलब सुधार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक ऑपरेशनल मीटिंग।
अच्छा, मसला ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मुतअद्दिद स्ट्रिकिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत तो ये कहता है कि आप कश्मीरियों को साथ न लाएं, उनसे ना मिलें, बात ना करें। पाकिस्तान कहता है हम मशरूत तो बातचीत नहीं करेंगे। अभी काजी खलीलुल्लाह साहब जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस सिलसिले में ताल्लुकात के हवाले से कुछ कहा है, आप उसको भी सुन लीजिए ज़रा सा, फिर गुफ्तगू करते हैं।
जी जी,
बिल्कुल क्लियर है, और सरताज जी साहब ने रिसेंटली उसको दोहराया भी है कि बगैर किसी बगैर शराइत के हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर शराइत होंगी तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है, और हम जब भी बात करेंगे कश्मीर की ज़रूरत बात करेंगे।
असमा शाकिर ख्वाजा साहब, आप फरमाइए कि जो बात कही है काजी खलीलुल्लाह साहब ने, ये पाकिस्तान किस हद तक इस पर पूरी शिद्दत से अमल करेगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। असमा साहब,
पाकिस्तान का इस पूरे बातचीत में क्या चीज इन्वॉल्व है? वो जो इन्वॉल्व है वो पूरे रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पीस है, अवाम की बेहतरी है। तो अवाम की बेहतरी के लिए जब कोई मुल्क बात करता है, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता है, तो उसकी शरायत नहीं रखी जाती, और शरायत फिर कभी एक तरफा नहीं होती, फिर दो तरफा होती है। तो जब दो तरफा शरायत होंगी तो इसका मतलब होगा कि हमारा फोकस बजाय बातचीत के उन शरायत को पूरा करने पे हम लग जाएं, और हम उस असल मसले पे जिसकी वजह से ये बातचीत की नौबत आ रही है उस पे बात ना करें। तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि बिला मशरूत बात होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये पाकिस्तान के आवाम की बेहतरी की बात नहीं है, बातचीत के जरिए जब मसाइल हल होंगे तो ये इसमें हिंदुस्तान के आवाम की भी बेहतरी है। हिंदुस्तान भी एक इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि वो अपने बजट का इतना पैसा जो है सिर्फ मिलिट्री बिल्डअप और आर्म्स और आर्मामेंट की प्रोक्योरमेंट पे खर्च करता रहे। कुछ मसाइल हल होंगे तो दोनों मुल्कों के आवाम का फायदा है, तो जब दोनों मुल्कों का आवाम का फायदा है तो अपने आवाम के फायदे के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान पे शराइत क्यों लगाएगा? तो इसलिए मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को खुले दिल से अपने आवाम की बेहतरी का सोचना चाहिए और बातचीत के लिए आना चाहिए और मसाइल पे बात करनी चाहिए, और इस तरह के फजूल या इस तरह के गैर जरूरी इश्यूज खड़े करके मज़ाकरात से नहीं भागना चाहिए।
प्रताप सोमवंशी साहब, मज़ाकरात आमतौर पर गैर मशरूत होते हैं फरीकैन के दरमियान, तो भारत की तरफ से जो ये शर्तें आयद की जाती हैं इसके बारे में जो बाद मुबसर कहते हैं कि इसका मकसद सिर्फ बातचीत को मौखर करना है, मुलतवी करना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपका क्या तजिया है?
मुझे लगता है ये जो टर्म एंड कंडीशंस होती है, होता है क्या जाफर साहब के मेरे आपके बीच जो एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं, जो डिसएग्रीमेंट के पॉइंट हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से चीजें आती हैं। अगर आप पूरा दोनों कम्युनिकेशन को इकट्ठा करके देखें तो होता ही है कि कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह पे जाके बातचीत की शुरुआत करते हैं जहां से कि फिर होता है कि यहां से बात बढ़ी नहीं सकती है। तो अगर हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के पॉइंट बना लें और उसमें ये देख लें कि हाँ ये 10 जगह बातें हो सकती हैं, पहले हम वहां से शुरू तो करें, दो कदम आगे तो बढ़ें, लेकिन वो दो कदम आगे बढ़ने वाला मसला हो नहीं पाता। और जब इसी नियत से रहता है ना कि हमको एलिस्ट ये करना है कि साहब आप गलत हैं और हम सही हैं, उनको करना है आप गलत हैं हम सही हैं। आप देखिए इसको, अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, बॉर्डर का इश्यू आता है, और इसी के बीच में फिर दोनों तरफ से मीडिया के इश्यूज आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के डिस्कशन आते हैं, ये सारी बात इतनी घूम के रह जाती है। कल भी मैं आपके जो राउंड टेबल वाले शो पे कहा करें कि 11-12 कॉलर पाकिस्तान से थे, एक में भी वहां ये नहीं कहा, वो लोग बोले कि भैया हम तो इसके हक में है पाकिस्तान के सब की जो एटम बम है वो पूरी दुनिया से खत्म होने चाहिए।
اب پتا لگے گا کہ اب وہاں سے اگر یہ بولا جائے گا کہ ہم نے ایٹم بم شب برات کے لیے نہیں رکھے ہوئے ہیں, ادھر سے بھی کچھ بولا جائے گا, تو کہیں نہ کہیں یعنی آپ سوچیے, یہ تو دونوں ملک کی جو عوام ہے اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ پولیٹیشین اتنی بری بری باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ابھی بھی پیس کی امید رکھتے ہیں, ابھی بھی بہتری کی امید رکھتے ہیں, ابھی بھی انٹریکشن کی امید رکھتے ہیں.
اچھا اوفا میں دونوں وزراء اعظم کی ایک ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد سیکورٹی نیشنل سیکورٹی لیول کی ملاقات تو ایڈوائزر کے سطح کی ملاقات طے ہوئی لیکن وہ ملتوی ہو گئی. اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی کوئی امکانات نظر نہیں آتے ہیں وزراء اعظم کی ملاقات کے یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرس کی ملاقات کے. تو اسما شاکر خواجہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں بات کس طرف جا رہی ہے؟
مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم ایک سٹیٹس کو کی کیفیت ہے. میری رائے سے اختلاف کرنے کا حق یقیناً ہوگا سننے والوں کو, مگر اپنے ڈومیسٹک ووٹ بینک کے لیے انڈین لیڈرشپ بہار کی الیکشن اس ڈومیسٹک ریزنز کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو جس نہج پہ لے گئی ہے اور جس تنزلی کی طرف لے گئی ہے, ادھر سے واپس آنے میں اور ایک نارمل پوزیشن پہ آنے میں کچھ وقت تو ضرور لگے گا. اس لیے ہمیں بہت جلد اب کسی بریک تھرو کی توقع نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ہم یہ حالات اور یہ جب ہم اس نوبت پہ آگے آئے ہیں کہ ہم ایک جعلی فتح کی یادگار ہندوستان نے ایک ہفتہ کر کے منائی, اور یہ سارا کرنا کہ ہم نے آپ پہ حملہ کیا یا آپ نے ہم پہ کیا اور ہم نے لڑا اور ہم نے ایک دوسرے کو اتنا تباہ و برباد کیا, تو اگر یہ چیزیں ہیں فخر کی تو اس کے بعد آپ خود ہی آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی امیجیٹلی کس کیا کس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں باہمی تعلقات کی. دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو نمبر ایک صاف دل کے ساتھ آ کے مسائل پہ بات کرنی ہوگی. انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسئلے پہ بات نہیں کرتے, مسئلے کے ارد گرد دور زور سے گھومتے رہتے ہیں اور ایسے ایشوز سامنے لے کے آتے ہیں جو نان ایشوز ہوتے ہیں, مگر کیونکہ مثلا جو کیونکہ ہم ان کی وجہ سے اس کو مذاکرات کو ڈیلے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک ہم سے خوش رہے تاکہ اگلے الیکشنز میں جب میں واپس جاؤں تو میں ایک فخر کے ساتھ کامیابی اپنی پیش کر سکوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ووٹ بینک ہے یہ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے. ابھی جو انڈیا سے صاحب بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جب جنگوئزم بھی کریٹ کرتی ہے تو وہ ایک نیشنلزم یا ہندوتوا یا جو بھی چیز ہے یہ بھرنے کی. اب دیکھیں آپ پاکستان کی, میں اس لیے بات نہیں کر رہی کہ آپ پاکستان کے الگ الگ الیکشن دیکھیں تو ہندوستان کی دشمنی ہمارا الیکشن سلوگن نہیں تھا. ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے ہماری جو ڈومیسٹک مسائل ہیں ان کی بنا پہ ووٹ لیا یا ووٹ بینک لیا, نہ تو نہ کہ ہندوستان سے دشمنی یا ہندوستان کو مار بگائیں گے یا ہندوؤں کو ہندوستان چلا جانا چاہیے پاکستان ان کے لیے نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. جس طرح میں ایک دیکھ رہی تھی کہ انڈین چینل کے ایک پروگرام میں ایک مسلمان فنکار کو کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے یوں کی بات کرنی ہے تو یہ بھائی پاکستان نہیں ہے آپ وہاں جا کے کریں, تو اس طرح کی چیزیں ہمارے ٹی وی پہ یا ہمارے پرائیویٹ سرکاری چینل پہ نشر نہیں ہوتی. تو جب یہ ایکسکلوڈ کرنے کی پالیسی پہ انڈیا کا اگر یہ خود دیکھیں یہ چل رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا ایکسکلوژن کی انکلوژن آلویز جو ہمیشہ بینیفیشیل ہوتی ہے, ایکسکلوڈ کرنے کی پالیسی صرف مزید رنجشیں مزید دوریاں مزید
جی
مس انڈرسٹینڈنگز کو سامنے لے کے آتی ہے.
پرتاپ سومورجی صاحب, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوم کنزمپشن کے لیے ہو رہا ہے؟ جی
مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے ایسو بہار میں کوئی الیکشن ہوگا. بہار کے الیکشن کو اگر آپ جائیں گوگل پہ وہاں سے اٹھا کے دیکھیں تو وہاں ایک دوسری چیز کی ہو رہا ہے کہ ایک سوشل انجینئرنگ کے کچھ فورسز ہیں وہ ایک ساتھ ہیں, یہ پارٹی اپنے ایجنڈے کے ساتھ لڑ رہی ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے الٹے
دیکھیں ہم میں کچھ بولنا چاہوں گی.
میں آپ کو موقع دوں گا, ذرا ان کو پہلے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے, میں آپ کو موقع دیتا ہوں. جی
ہاں جی
جی سومن جی صاحب,
مجھے لگ رہا ہے کہ بہار کے الیکشن کہیں سے جو ہے اس کو لے کے یہ ایجنڈا بنا رہے ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پہ پریشر بنائیں گے. پاکستان کے پریشر کے نام پہ بہار میں ووٹ پولرائز ہوگا. آپ دیکھیے ہندوستان ایک اتنا ڈائیورسفائی قسم کا پالیٹکس کے لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہے, بہار جاتے ہی پالیٹکس ایک دم الگ ہو جاتی ہے, دلی آتے ہی پالیٹکس ایک دم الگ ہو جاتی ہے. اگر یہ پاکستان پہ دباؤ بنا کے ان کو پاکستان پہ چیزیں کر کے ان کو ووٹ ملتے ہوتے تو دلی میں آؤٹ آف 70 ان کو 3 سیٹیں نہیں ملتی بھارتیہ جنتا پارٹی کو, یہاں ان کو اور زیادہ سیٹیں مل جانی چاہیے تھی. کہ وہ صاحب ایک کٹر ہندوتو کی بات کر رہے ہیں, وہ کٹر اس کی بات کر رہے ہیں. आप देखिए हार्ड लाइनर पूरी दुनिया में सब जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि एंटी पाकिस्तान पोलराइजेशन डोमेस्टिक, हाँ मैं मानता हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमारे यहाँ इलेक्शंस में पाकिस्तान के इश्यूज को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अगर उसके बाद की चीजें देखें तो जिस तरह से ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन और वहां से ये एटम बम धमकी, मुशर्रफ साहब का फिर बयान, तो ये जो छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े लोग, एक लाइन की बात ये है जाफरी साहब, बड़े बड़े लोग जब तक छोटी छोटी बातें करके रहेंगे तब तक कोई बड़े समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती।
जी अस्मा साहब आप कुछ कह रही थी।
हाँ जी, मैं ये कहूंगी कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को यकीनन ये मेरे भाई मेरे से बहुत बेहतर समझती है क्योंकि ये वहाँ के शहरी हैं, मगर मेरा ये ख्याल है एज अ स्टूडेंट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज कि कई मर्तबा जब हुकूमतें कुछ अवाम के जेन्युइन मसाइल को हल करने में नाकाम होती हैं तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नॉन इशूज क्रिएट कर लेती हैं ताकि अवाम अपने असल मसले पर फोकस ना कर सकें, जैसे कि गुजरात की सिचुएशन मोदी साहब के अपने उसमें पिछले दिनों हुई। तो मैं इस तनाजुर में बात कर रही थी और दूसरा इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बड़े बड़े लीडर छोटी छोटी बात करते हैं तो हम जैसे लोग कुछ भी कह लें हालात बेहतर नहीं हो सकते।
जी आपको कुछ कहना है प्रताप सोमवंशी साहब या
एग्री करते हैं? हम लोग एक ही बात कर रहे हैं।
जी बिल्कुल,
कि जो पॉलिटिकल विल है
जी,
वो अगर चाहेगा वो करेगा, क्योंकि मैं आपके शो पे भी, वॉइस ऑफ अमेरिका के दूसरे शो पे भी देखता हूँ कि जब मैं पाकिस्तानी आवाम से इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे ये लगता है ये तो मेरे दिल की बात कर रहे हैं, जब मैं यहाँ लोगों से बात करता हूँ उनको भी लगता है मेरे दिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जिनसे हम बातचीत करने हमारे लिए पॉसिबल है वो सब तो हमारे दिल की बात करते हैं, यानी जो ये दिक्कतें हैं ये ऊपर ऊपर की हैं और हमारे ये जो सियासी कारोबार है उसकी देन है
उसको चमकाने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब प्रताप सोमवंशी साहब और मोहतरमा अस्मा शाकिर ख्वाजा साहब। अब हम जाएंगे एक स्टेशन आईडी की तरफ जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up, Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
सबसे पहले सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नईम।
तो सामईन इस वक्त तो कुछ टेलीफोन लाइन पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें खालिद रहमान साहब नहीं मिल रहे जिनसे हम नेशनल एक्शन प्लान के बारे में गुफ्तगू करना चाहते थे। अब हम गुफ्तगू करेंगे अपने तीसरे सेगमेंट के हवाले से जिसको हम ऊपर ले आए हैं कि पाकिस्तान में मदारिस के सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इकदाम किए जा रहे हैं कि उनको चैनलाइज़ किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए, उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। सिंध के बारे में भी ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि वहाँ पर जो मदारिस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह का अमल जारी है और उनकी जियो टैगिंग भी हो रही है कि किस हद तक वो किस इलाके में वाक़ हैं, उनके जोग्राफियाई महल वक़ू क्या है। इस सिलसिले में चौधरी निसार जो वज़ीर दाखला हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में کچھ اس انداز میں اظہار خیال کیا تھا۔
جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ رجسٹریشن ہوگی مدرسز کی، مگر مدرسز کی جو لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت سے ہوگی، وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو فارم ہے وہ سمپل کیا جائے۔ تو اگلے ہفتے پہلے ان کی قیادت وفاقی حکومت سے مل رہی ہے، سیکرٹری انٹیریئر اس کو ہیڈ کریں گے تاکہ رجسٹریشن کے حوالے سے طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اس کے بعد وہی قیادت تمام صوبوں کے لیول سے ملے گی رجسٹریشن کے پروسیس کو آگے کرنے کے لیے۔ فارم کو سمپل کیا جائے گا اور اس کو آسان بنایا جائے گا۔ میپنگ کا میں نے کہا، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میپنگ آف مدرسز صرف پنجاب اور آئی سی ٹی نے میپنگ کی، اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، باقی صوبوں نے نہیں کی۔
تو سامعین یہ تھے چودھری نثار، پاکستان کے مرکزی وزیر داخلہ، جو یہ بتا رہے تھے کہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہے اس کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنی نیوز کانفرنس میں انہوں نے مجموعی طور پر نہ صرف این جی اوز کی بات کی، مدارس کی بات کی، اور یہ بھی باتیں کی انہوں نے کہ کس طرح سے ملک میں ضرب عزب کے تحت کارروائیاں جاری ہیں، اور یہ کہ ابھی دہشت گردی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک یہ کارروائی جاری رہے گی، اور دہشت گردوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اب ہم اسی اسٹیشن کے حوالے سے مدارس کی بات کرتے ہیں۔ علی حسن صاحب سندھ کے ایک ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ علی حسن صاحب، یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے قائم علی شاہ صاحب کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ 3500 سے زائد مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اور 167 مدارس کو سیل کر دیا گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ علی حسن صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی فرمائیے۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دسمبر سن 2014 کے بعد جو پشاور میں ثانیہ ہوا تھا، اس کے بعد جب نیشنل الیکشن پلان وغیرہ بنایا گیا تو پولیس نے خاصی تیز رفتاری اور سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا مدرسوں کے معاملے میں، اور بہت سارے مدارس کے خلاف کاروائی کی گئی تھی۔ لیکن ہمارا پرابلم اس ملک میں یہ ہے کہ فیصلے بڑی سطح پر بیٹھ کر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، جن کے پاس پوری معلومات ہوتی ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ان فیصلوں پر عمل درآمد ہمارے یہاں، جیسے یہ مدرسوں کا معاملہ ہے، پولیس کے کانسٹیبل نے کیا۔ مجھے کئی مدرسے کے محتمم حضرات نے شکایت کی کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ جو المیہ ہے، یہ جو صورتحال ہے، اس کی وجہ سے نتائج کوئی خاصے آئے نہیں ہیں، بس وہ گئے ہیں۔ ایسے بھی مدرسوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے یہ پوچھے بغیر کہ یہ بچے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں جائیں گے، ان کا کون سا گھر بار ہے، انہیں کیسے بھیجا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ہوم ورک نہیں، کچھ نہیں، اور بس وہ ایک کاروائی کر کے گزرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ تسلی بخش نہیں ہے، جتنی اسپرٹ کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اس کی روشنی میں۔ جی
یہ بتائیے علی حسن صاحب کہ یہ جو مدارس کا سلسلہ ہے جس نیشنل ایکشن پلان کے تحت، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صوبے کو یا ملک کو مجموعی طور پر کوئی فائدہ ہوگا، اور جو نفرتیں منافرتیں پھیلائی جا رہی ہیں مذہب کے نام پر، ان کو کنٹرول کرنے میں واقعی مدد ملے گی؟
دیکھیے، اگر یہ کاروائی صحیح طریقے سے کریں گے، سوچ بوجھ کے کریں گے، افسران سطح کے لوگ کریں گے، سول سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ لیں گے، تو یقیناً یہ جو ساری چیزیں ہیں، نفرت انگیز تقاریر ہیں، بچوں کو نفرت انگیز باتیں سمجھانا ہے، یہ اس پہ بہت زیادہ عمل درآمد ہو سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کرے گا کون اس کو۔ جی
یہ بتائیے علی حسن صاحب کہ جو اس وقت صورتحال ہے سندھ میں امن و امان کے حوالے سے، خاص طور پر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر بڑی حد تک عمل ہو رہا ہے اور وہاں پر اب امن و امان قائم ہو رہا ہے؟
امن و امان قائم ہو رہا ہے کراچی میں. لوگ آپ خود کراچی کے شہری ہیں, آپ بھی معلوم کر کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں ایک کانفیڈینس اعتماد بحال ہوا ہے اور لوگوں نے رات کے وقت نکلنا شروع کیا ہے. لیکن پھر گزشتہ چند دنوں سے کچھ واقعات ہوئے جو مطلب یکسر روکے نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے کہ بعض لوگ ایجنسیز کے لوگ بعض حکام یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اور کراچی کے اور بلوچستان کے معاملات میں بیرونی مداخلت ہے, اس کے پیش نظر یہ روکنا ممکن نہیں ہے. جیسے صحافیوں کا قتل ہو گیا, جیو ٹیلی ویژن.
ہیلو,
میں نے جی
ہاں فرمائیے فرمائیے آپ بولیے.
میں یہ کہہ رہا تھا ایم این اے رشید گوڈل صاحب پر حملہ ہو گیا, اور کل جو واقعات ہوئے اس میں کچھ اور بھی مذہبی جماعتوں کے لوگ جاں بحق ہوئے, تو اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن اوور آل جو ایک سچویشن بن رہی ہے, ایک فضا بن رہی ہے اندرون سندھ بھی اور کراچی میں بھی, اس میں بہت حد تک لوگوں کو ریلیف ملا ہے اور لوگ مطمئن ہیں, ان کا اعتماد بحال ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں عدالتوں میں, جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ عدالتیں کیا کرتی ہیں, ان کے ساتھ پولیس کیا کرتی ہے, کس قسم کے مقدمات بناتی ہے, تو پھر ہی اصل صورتحال سامنے نکل کر آئے گی. اور ابھی تو نیشنل ایکشن پلان کو بنے ہوئے اور اس پہ عمل درآمد کوئی 7 مہینے ہوئے ہیں. جی
اصل میں ایک بات, عام طور پر جو وہاں پر لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کرتی ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ عدالتوں میں جن مجرموں کو ہو یا ملزموں کو ہم پیش کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, طویل تاریخیں پڑتی ہیں, ضمانتیں لے لی جاتی ہیں, تو کیا عدالتوں کے طریقہ کار میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے وہاں پر؟
سر دیکھیں, عدالتوں کے طریقہ کار میں تو پہلے سے چودھری افتخار صاحب نے جب نیشنل جوڈیشل پالیسی دی تھی اس کے بعد سے فرق آیا ہے. عدالتیں اوپر کی سطح پر ہائی کورٹ کے لیول پر, ڈسٹرکٹ سیشن جج کی لیول پہ, ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے. لیکن میرا ایک سوال پولیس افسران سے ہے جو مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ جب مقدمے میں جانی نہیں ہوگی, آپ کی گواہی نہیں کھڑے ہوں گے, آپ اس کو مطلب چیزوں کو صحیح طور پر ان کو جمع نہیں کر پائیں گے, مقدمہ پیش نہیں کر پائیں گے, تو کوئی بھی جج سوائے اس کے کہ وہ پولیس کا کوئی ایس ایس پی ہو فیصلہ کر سکتا ہے ان کے حق میں, ادر وائز فیصلہ نہیں ہوگا. یہ رونا ان کا صحیح نہیں ہے کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. آپ عدالتوں میں اگر مضبوط قسم کا کیس بھیجیں گے اور پوری مکمل تیاری کے ساتھ بھیجیں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ عدالتیں چھوڑیں گی نہیں. جی
اچھا, یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب سے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اور ان کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا ہے, اس وقت سے جرائم جو ہیں یا بٹا خوری جو ہے یا اس قسم کے جو اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز تھیں ان میں کمی, اس میں کتنی حقیقت ہے آپ کے خیال میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
سر کمی اس لیے آئی ہے کہ سیاسی جماعتیں کچھ بھی کہیں لیکن جب نیب نے, ایف آئی اے نے اور رینجرز نے سرکاری دفاتر پہ چھاپے مارنے شروع کیے, ریکارڈ ضبط کرنے شروع کیے اور لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا جس میں سے بعض لوگ فرار بھی ہو گئے, اس کی وجہ سے پورا جو سرکاری نظام آپ کہہ سکتے ہیں دفاتر کا وہ ٹھہرا ہوا ہے, اس میں وہ معطل ہو گیا ہے, اس لیے کہ کوئی آدمی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سارے لوگ خوفزدہ ہیں, سب لوگ اپنی اپنی ضمانتیں کرانے میں پھنسے ہوئے ہیں, انہوں نے بہت ساری گرفتاریاں کر لی ہیں جو انہیں مقدمے بنانے ہیں اور پھر عدالتوں میں لے جا کے ثابت کرنا ہے کہ مسٹر الف جو ہے یہ فلاں چیز میں انوالو تھا اور اس کے خلاف یہ مقدمہ ہے, پھر ہی تو عدالت دے گی. لیکن اوور آل ایک بہتر صورتحال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہتر صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور عام لوگ بھی جن سے ہم سڑک پر ملتے ہیں وہ مطمئن ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ کاروائیاں ہوں تاکہ یہ جو لوٹ مار کی ایک فضا تھی یہاں پر, پانی نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اسکول نہیں چل رہے ہیں, اسکول میں بچوں کو کتابیں نہیں مل رہی ہیں, اسکول کی رینوویشن ہونی ہے, اس کے پیسے کھا رہے تھے, لوگ اس حساب سے سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو, ان کے لیے جو سہولتیں سرکار جتنی بھی دیتی ہے اس پر صحیح طور پر عمل درآمد ہو. جی
بہت شکریہ حسن علی حسن صاحب آپ کا. اور سامعین, جب ہمارے ساتھ جناب خالد رحمان صاحب ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. خالد رحمان صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت سندھ میں رجسٹریشن ہو رہی ہے مدارس کی اور امن و امان کی جو صورتحال ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے بعد, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
سر
خالد رحمان صاحب آپ لائن پر ہیں؟
ہیلو
جی.
میں نے کہا کہ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے یوں تو 20 نکات ہیں
جی,
اور ظاہر ہے کہ مدارس کے حوالے سے بات صرف نیشنل ایکشن پلان میں نہیں بلکہ گزشتہ کم و بیش 1.5 سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے
جی
کہ مدارس کی رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے, اور اس سے قبل بھی رجسٹریشن کا عمل مختلف انداز سے ہوتا رہا ہے
جی.
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر بحیثیت مجموعی ہم نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں
جی
تو مدارس کی رجسٹریشن اس کا ایک بہت ہی میرے خیال سے چھوٹا نقطہ ہے
جی.
اصل میں نیشنل ایکشن پلان نے جو رول پلے کیا ہے وہ یہ کہ بحیثیت مجموعی ملک میں فضا بنانے میں مدد دی ہے.
اچھا,
کہ ملک میں عوام اور حکومت کے درمیان جو ایک بڑا فاصلہ تھا
جی
اس پشاور کے واقعے سے پہلے اور پشاور کے واقعے کے بعد یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے تو بحیثیت مجموعی اس سے پوری قوم کی تائید حاصل ہے. یہ میرے نزدیک ایک ماحول بنانے میں بہت بڑا کردار اس نے ادا کیا ہے.
اچھا,
اس کے بعد ذمہ داری جی
ہمارے ساتھ رہیے گا جی, ہمارے ساتھ رہیے گا, میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت تو نثار کھوڑو صاحب ہیں, سندھ کے وزیر اطلاعات. کھوڑو صاحب, یہ بتائیے کہ چیف منسٹر کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اجلاس میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے, اور رجسٹریشن جو مدارس کی ہوئی ہے وہاں پر اور کچھ کو سیل کیا گیا ہے, اس کی کیا بنیاد تھی؟
سب سے پہلا نقطہ تو یہی تھا کہ مدارس کو رجسٹر کیا جائے
جی,
اور مدارس کو رجسٹر کرنا کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے, کیونکہ ہاں دینی تعلیم حاصل ہوتی ہے وہاں, لیکن ہمیں ان کی پتہ چلنا چاہیے کہ کل ہیں کتنے, جس کی وجہ سے جیسے پرائیویٹ اسکولس کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے مدارس بھی پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں پڑھائی کی جاتی ہے, چاہے وہ مذہبی پڑھائی ہو یا نیشنل کریکولم پہ آئے
جی.
تو پہلے تو ان کا ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ رجسٹریشن ہوئی ہی نہیں ہے, کافی مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی بھی ہے
جی.
اور ابھی کچھ رہتی ہے جس کو ضرورت کے تحت نیشنل ایکسپلین کے تحت کہا گیا کہ جی ہاں ان کو مدارس کو رجسٹر کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں, شاید آپ بھی سمجھتے ہیں, تھوڑی سی تشویش ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے کہ وہ جلدی سے رجسٹریشن کا یہ جو مرحلہ ہے وہ پورا ہو جائے. پھر اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں کہ وہ مدارس جب رجسٹر ہو جائیں گے تو اس سے ادھر پڑھائی کیسے ہوگی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ بات کی باتیں.
اچھا, یہ بتائیے کھوڑو صاحب کہ جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی ہے چیف منسٹر کو ایک اجلاس کے دوران, اس رپورٹ کے بارے میں آپ کچھ کمنٹس کریں گے؟ اس لیے کہ جو کمنٹس آ رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض صوبوں میں اس پر عمل نہیں ہو رہا, تو سندھ اس سے کس حد تک عمل درآمد کر رہا ہے اس پر؟
دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان تو یقینی طور پر سارے ملک پر لاگو ہے
جی,
اس میں سندھ یا پنجاب یا کے پی کے یا بلوچستان کا قصہ اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. لیکن ہر جگہ, مجھے تو یہ تھا پتا کہ کوئی مطلب کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جو رجسٹر نہیں ہوئی, لیکن اس پر توجہ دینی چاہیے. اس کا اصل نقطہ یہی ہے کہ ہاں توجہ دے کے ان کو رجسٹریشن کا جب نقطہ ہے نیکسٹ الیکشن پلان میں, تو پھر اس پہ توجہ دے کے ان کو پورا کرنا چاہیے بس.
تو آپ لوگ, آپ کی گورنمنٹ کیا کوئی پلان کر رہی ہے اس سلسلے میں مزید ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے؟
سر, ہر حکومت کر رہی ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں, ہم نے کبھی اس کی کوئی ریزسٹنس تو نہیں دکھائی کبھی, ہم نے کوئی اس طرح سے کہا تو نہیں ہے کہ جی ایسی رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں رجسٹریشن ہو تو رہی ہے.
اچھا خالد رحمان صاحب, میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جس اجلاس کی صدارت کی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے, ذرا سا اس کو سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے جو کہا ہے وہ سن کے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. وزیر اعظم نے یہ ان خیالات کا اظہار کیا تھا.
جو اس وقت ٹاپ ہیرارکی ملک کی وہ یہاں پہ موجود ہے, آرمی سائڈ سے بھی اور سول سائڈ سے بھی. ہم پہلے بھی اس سبجیکٹ پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں, اور کسی جگہ ملک میں کسی صوبے میں میری مراد ہے پروگرس زیادہ ہوئی ہے, کسی میں کم ہوئی ہے, شاید کسی میں بھی کچھ بھی نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پروگرس ہر جگہ پہ برابر ہونی چاہیے. تو اب کچھ حصہ اب اس نیشنل ایکشن پلان کا آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ابھی بہت زیادہ حصہ جو ہے اس پہ ابھی فی الحال کو خاص پیش رفت نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی میٹنگز ہماری روز روز نہیں ہوتی اور سبھی بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے سب صوبوں کے ساتھ ساتھ باقی جو ریاست آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ہے.
جیسے میں نے کہا کہ ہائی پروفائل میٹنگ تھی جو تمام پلرز آف دا اسٹیٹ سے پروونشل فیڈرل سول ملٹری انٹیلیجنس سب موجود تھے اور ایک اوور آل ریویو ہوا. اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کو ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیٹ کی طاقت سے کچل دیا جائے گا ان شاء اللہ. اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی.
رحمان صاحب, پرائم منسٹر کے لہجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس پر عمل درآمد سے. چودھری نثار صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ کچل دیا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر مجموعی طور سے کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے اور کیا واقعی یہ جواز ہے کہ وزیر اعظم اس سے مطمئن نہ ہوں؟
ہے اور جتنے مختلف دائروں میں دہشت گردی ہو رہی تھی اس کے مقابلے میں نیشنل ایکشن پلان کو ابھی بنائے ہوئے 6 سے 8 مہینے کا عرصہ گزرا ہے اور ظاہر ہے کہ زمینی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی ایک نوعیت کی تبدیلی محسوس کر رہا ہے, لیکن اس تبدیلی کے احساس کے باوجود یہ احساس بھی موجود ہے کہ حالات ابھی پوری طرح قابو میں نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اظہار کیا ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں اور یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ زیادہ منظم کوششوں میں اور مربوط کوششوں میں نظر آنی چاہیے. اگر ملک کا وزیر اعظم خود یہ کہہ رہا ہو کہ پوری طرح سے عمل نہیں ہوا اور بہت سے دائروں میں عمل ابھی زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو درحقیقت یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن دائروں میں کوئی کمزوری ہے اس پر عمل درآمد کا اہتمام کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک پروسیس کا آغاز اور بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, بہت ساری الجھنیں ہیں. اگر مربوط کوششوں کا سلسلہ جاری رہے تو یقینی طور پہ اس کے اثرات اور بہتر ہوں گے. اور چونکہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حکومت کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب پوری طرح سے ایک قومی حمایت اور قومی تائید ایک چیز کو حاصل ہو. ظاہر 100% تو کہیں نہیں ہوتا, لیکن بحیثیت مجموعی جو آپریشن ضرب عزب ہے یا نیشنل ایکشن پلان میں جو نکات دیے گئے ہیں ان سارے نکات پہ ایک عمومی تائید اور ماحول مثبت موجود ہے, اس کو بہت تیزی سے اور مربوط طور پہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے آج کے اجلاس کی تھی کہ اس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی, اس میں تمام صوبوں کی قیادت بھی موجود تھی اور یہ ظاہر ہے کہ خوش آئند ہے. یہ کسی بھی قومی مسئلے پہ اسی انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
خالد رحمان صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. نثار کھوڑو صاحب, آپ ایک ویٹرن پولیٹیشین ہیں, آپ نے سیاست کے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, نشیب و فراز دیکھے ہیں, اب آپ انفارمیشن منسٹر ہیں سندھ حکومت کے. یہ بتائیے کہ جو مجموعی طور پر اس وقت تو ایک نظر آتا ہے امیج جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ملک کے لیے کس حد تک سود مند ہوگا اور کہاں لے جائے گا اس کو؟
دیکھیں, میں ابھی جیسے پرائم منسٹر صاحب نے اظہار کیا تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ اظہار کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ پاکستان لیول کی اپیکس کمیٹی کی ہائیسٹ لیول کی میٹنگ تھی جس میں چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ اور سارے سب جو بھی تھے, اس میں یہ بات آگے سب کے سامنے یہ رکھنی ضروری تھی کیونکہ اس پہ توجہ مبذول کرانا ضروری ہے, کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک نقطہ ہے. یہ صوبائی لیول پر بھی اس طرح کی ڈسکشن رہی ہیں. ہماری اس نیشنل ایکشن پلان میں مختلف نکات جو تھے اس پر تو قوم نے وضاحت کے طور پر وضاحت سے ایک اتفاق رائے پیدا کر کے ایک ان اداروں کو ایک قوت بخشی ہے کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, کہ پاکستان کی یہ جو بھی چیزیں ہیں, جہاں بھی لیپسز ہیں, جہاں بھی کمزوریاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر کے اور اس پہ حل کیا جائے. صوبے لیول پر یقینی طور پر صرف حکومت اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز سب ذمہ دار بنائی گئی ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہم نے پوری کرنی ہیں. اب اس چیز کا اثر جو ہے اس وقت, سب سے پہلا اثر تو تھا وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا, دہشت گردی کو ختم کرنے کا, دہشت گردی کو بتانے کا کہ بھائی وہاں حکومتیں ہیں اور آپ کو قانون کی حکمرانی کا ماننا پڑے گا. اس لحاظ سے تو یقیناً سب نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہے کہ ہاں دہشت گردی کم ہوئی ہے, کافی حد تک کم ہوئی ہے, 80% کم ہوئی ہے, تھوڑا سا لوگوں نے سکھ کا سانس لینا شروع کیا ہے. کبھی کبھی اکا دکا واقعات ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر تاجر بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں, ایک عام زندگی کا ٹریڈر بہتر محسوس کر رہے ہیں, کسان بہتر محسوس کر رہے ہیں, اغوا کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں سندھ میں, اور یقینی طور پر اس لحاظ سے تو یہ باتیں ہیں. اب دہشت گردی اگر ہم ختم کر جاتے ہیں تو یہ دوسری چیزیں تو کافی سیکنڈری چیزیں ہیں, جس میں ہم نے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جس کا آپ نے موضوع اٹھایا ہے رجسٹریشن کا,
جی
رجسٹریشن کرنا اور ماننا کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہر ایک کو پتا ہے, ہر سیاسی جماعت کہتی ہے کہ ہاں جی رجسٹریشن ہو جانی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج برے نہیں ہوں گے. نیشنل ایکشن پلان جو سوچا گیا ہے, جس میں پارلیمنٹ کی پوری طرح سے ان کو تائید ہے, اس پہ عمل کرانے والے سارے اداروں کو پوری قوم کی تائید ہے, جس نے کچھ نہ کچھ بہتر نتائج دیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہتر نتائج ہی پاکستان کی سیاست میں بھی ہوں گے اور عوام بھی سکھ کا سانس لے سکیں گے.
خالد رحمان صاحب, اب دو سوالات جہاں پیدا ہوتے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر نے اپنی گفتگو میں, اپنی جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں اس میں, گلگت اور بلتستان وغیرہ کا بھی حوالہ دیا ہے, دوسرے صوبوں کو بھی حوالہ دیا, اور خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ کچھ صوبوں میں کام کم ہوا ہے, کچھ میں زیادہ ہوا ہے, کچھ میں نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا ٹھیک سے. اور دوسری بات, جو رجسٹریشن ہے مدارس کا پورے ملک میں یا این جی اوز کا رجسٹریشن ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اس پلان کے تحت کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل آئندہ کے لیے حل ہو جائیں گے؟ خالد رحمان صاحب, خالد رحمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ خالد رحمان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. نثار کھوڑو صاحب آپ فرما سکتے ہیں جو بات میں نے, جو سوال میں نے کیا ہے.
سر اگر آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں.
میرا سوال یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر نے اپنی بات کہی ہے کہ بعض صوبے میں کام ہو رہا ہے, بعض میں نہیں ہو رہا یا بعض میں کم ہو رہا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ پار لانے کے لیے نیشنل لیول پر ان تمام علاقوں کو, تمام صوبوں کو, تمام جغرافیائی اکائیوں کو کیا کیا جانا چاہیے اس پلان کے تحت؟
سر میری گزارش یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آئین میں اور ساری قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا سال دو سال کے لیے یہ سارا کچھ ہے, ٹارگیٹ دو سال کا ہے, ٹھیک ہے, انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے ان کو. اس لحاظ سے اس دو سال کے اندر ساروں نے اجتماعی کوشش کر کے, ساروں نے اس دل جمعی کے ساتھ ان سارے نکات کو عمل کرانے کی کچھ کوشش اور بڑھ کے کرنے نہیں چاہیے. اسی کو سوچ کے ہی میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہو سکتا ہے 6-8 مہینے ہی مشکل سے ہوئے ہوں نیشنل ایکشن پلان کو عمل میں لاتے ہوئے, لیکن اگر 1.5 سال بھی رہ گیا ہے تو 1.5 سال میں یہ نکات ہم نے پورے کر دینے چاہیے. اگر ریزالو ہے قوم کا اور اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ اور عوام پارلیمنٹ کے ساتھ, اور پارلیمنٹ نے یہ اختیار یقیناً طور پر دیا ہوا ہے اس نیشنل ایکشن پلان کو, تو پھر اس میں 1.5 سال کافی ہے, اس 1.5 سال میں کافی کچھ کیا جا سکتا ہے.
اچھا, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نثار کھوڑو صاحب کہ یہ جو مدارس کا رجسٹریشن ہے, اس کے بارے میں کچھ ریزرویشنز ہیں بعض مذہبی حلقوں کے, آپ ان ریزرویشنز کے بارے میں کیا کہیں گے؟
سر ریزرویشن مجھے نہیں معلوم کس قسم کے ریزرویشن ہیں ان کو. ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ مدارس ہیں, اگر وہاں پڑھائی ہوتی تو ہمیں رجسٹر کروا دو. ایک قانون تو بنایا جا سکتا ہے اور قانون بنا ہوا بھی ہے. قانون بنا ہوا بھی ہے,
رجسٹریشن. جی خالد رحمان صاحب آ رہی ہے. جی
جی
جی,
اس میں
نثار کھوڑو صاحب اپنی بات مکمل کیجیے. جی
جی, میں سرسری طور پر تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں مطلب اپیرنٹلی تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی مزاحمتی اعتراضات نہیں ہیں کہ مزاحمت کریں گے ہم رجسٹریشن نہیں کریں گے, اس طرح کے کوئی میں سمجھتا ہوں میرے سامنے ایسا نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں ہر سیاسی جماعت, مذہبی سیاسی جماعت نے بھی اس پر اس طرح سے اعتراض نہیں کیا کہ ہم مزاحمت کریں گے. رجسٹریشن کرانا رجسٹریشن کرانا ہے, ایک نارمل سی بات ہے.
صحیح. خالد رحمان صاحب, میرا سوال, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میرا سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے بعض صوبوں کے حوالے سے, بعض علاقوں کے حوالے سے, تو ایٹ پار لانے کے تمام صوبوں کو اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا عمل ہونا چاہیے؟
دیکھیے میرا خیال
نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے لیے اسٹرکچر کا تعلق ہے وہ تو پہلے روز ہی بن گیا تھا.
جی ہلو, آپ لائن پر ہیں؟
ہیلو
جی, فرمائیے فرمائیے.
میں نے کہا کہ یہ تو پہلے روز ہی طے ہو گیا تھا کہ ہر صوبے میں ایک اعلیٰ ترین سطح پر اپیکس کمیٹی ہوگی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں گے اور باہم مشاورت سے فیصلے ہوں گے.
جی
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہر صوبے کے اپنے حالات کی روشنی میں یہ ایک فطری بات ہے کہ کسی جگہ پر تیز رفتاری سے چیزیں ہوں گی اور کسی جگہ پر کم تیز رفتاری سے ہوں گی. اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک ڈائریکشن جو ہے وہ برقرار رہے اور اس ڈائریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے مسلسل اقدامات ہو رہے ہوں. ڈائریکشن تبدیل نہ ہو اور اقدامات رک نہ جائیں, اس کی اہمیت ہے, ورنہ ہر صوبے کے حالات کی روشنی میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.
جی
جہاں تک آپ مدارس کا ذکر کر رہے ہیں,
جی جی,
مدارس کی رجسٹریشن میں دیکھیے دو اہم مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدارس تو یہ جوابی طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ رجسٹریشن کے لیے تیار رہے ہیں, لیکن خود حکومت کی جانب سے ایک طویل عرصے تک ہماری رجسٹریشن پہ پابندی رہی ہے. اور ابھی دو روز قبل جو میٹنگ ہوئی ہے خود مدارس کے ذمہ داران کے ساتھ,
جی,
اور اس میں بھی پاکستان کی جو ایک طرح سے سیاسی اور فوجی قیادت ہے وہ موجود تھی,
جی,
اس میں بھی اثر نو کے حوالے سے یہی بات ہوئی ہے کہ مدارس نے کسی قسم کی مزاحمت کا اظہار نہیں کیا.
جی
حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک رجسٹریشن کا معاملہ ہے تو پاکستان میں خود اعداد و شمار زندگی کے تمام ہی شعبوں سے متعلق درست طور پر جمع کرنے کی ضرورت ہے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو سینسس جو بہت ہی ایک بنیادی ایک طرح سے ٹول ہوتا ہے منصوبہ بندی کا, حالات کو جانچنے کا, وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. اور اس اعتبار سے میرے خیال سے جب بات آئسولیٹ کر کے ہونے لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک رد عمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آخر مدارس ہی کو آئسولیٹ کیوں کیا جائے. تو میرے خیال سے یہ جو ابھی دو روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے,
جی,
اس نے بھی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے کے حوالے سے اگر کچھ سوالات تھے تو اس کو باہم اتفاق سے ایک نتیجے پہ پہنچنے میں مدد دی ہے, اور توقع رکھنی چاہیے کہ ان مدارس کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی.
بہت شکریہ جناب خالد رحمان صاحب آپ کا, اور جناب نثار کھوڑو صاحب آپ کا, دونوں صاحبان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اب ہم ایک بریک لیں گے اور جس کے بعد ہم بعض جو بین الاقوامی موضوعات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب ہوں گے پولی ٹیک واشنگٹن سے.
تھینک یو جناب, تھینک یو.
ویلکم بیک. پولیٹیکٹ واشنگٹن کے سینئر ریسرچر عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے بعض بین الاقوامی موضوعات کے حوالے سے. عارف انصار صاحب السلام علیکم. میرا پہلا جو موضوع ہے وہ رشیا اور سیریا کے حوالے سے ہے. جیسا کہ اطلاعات ہیں کہ رشیا جو ہے سیریا میں بلڈ اپ کر رہا ہے اپنا فوجی بلڈ اپ کر رہا ہے, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرس کا کہنا یہ ہے کہ ہر چند کے ان کے پاس ابھی کچھ کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن روس کا جو وہاں عزم ہے وہ واضح نہیں ہے. اور ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے امریکہ کے ایک عہدے دار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ رشیا ہیز بین ایئر لفٹنگ ملٹری سپلائز ٹو سیریا. کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے, کیا صورتحال بننے والی ہے؟
جی یہ جعفی صاحب, سعودی روس کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں کہ وہ کچھ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جو وہ اسد صاحب کی ہیلپ کرتے رہے ہیں ملٹریلی بھی اور پولیٹیکلی بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں, یہ تو ان کی کنٹینیویشن ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنا موقف اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ کوئی اس میں خاص تبدیلی نہیں ہے, ہم تو ایکسٹریمزم کے خلاف تو ہم سب یہ مل کے جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ اب روس کی طرف سے جو پیش رفت ہو رہی ہے لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہ وہاں پہ اسٹیٹس بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ اس کا نتیجہ ہے جو ریسنٹلی ایک ڈائیلاگ پروسیس ہوا ذرا ٹوٹا پوٹا تھا, جس میں سعودی بھی انوالو تھے, روس بھی تھا اور امریکہ کے ریپرزینٹیٹو بھی سیریا سے متعلق, اور جس میں میرا خیال ہے پوائنٹ آف کنٹینشن یہ رہا کہ آیا اسد صاحب کی حکومت جو ہے وہ اب ایک ٹرانزیشنری گورنمنٹ کی طرف جا سکتی ہے, مطلب ان کو ہٹایا جائے گا وہ ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن کی طرف جائے گی, یا ابھی بھی اس بات پہ اختلاف ہے کہ ان کو وہیں رہنا ہے. تو اس پہ کلیئر نہیں آیا سٹیٹمنٹس ابھی تک کلیئرلی پتہ نہیں چلی. جو امریکہ کی طرف سے ریسنٹ بیان آتا ہے جب سعودی عرب کے کنگ سلمان نے ابھی ریسنٹ وزٹ کیا اور جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں تو یہی لگا کہ جو امریکہ کی پوزیشن ہے وہ ابھی وہی ہے کہ اسد صاحب کو جانا پڑے گا. تو اب اس میں ایمبیگوئٹی ہے کہ ان ملکوں کے درمیان کس لیول پہ ڈفرینس ہے, اور ظاہری بات ہے کہ روس اسی انہیں عوامل کے تسلسل میں کچھ سٹیکس بڑھا رہا ہے, شاید وہ لیوریج اپنی بڑھانا چاہتا ہے کہ اگر اس کی مرضی کو سامنے نہ رکھا گیا تو وہ اپنے مقاصد کے لیے آگے بھی جا سکتا ہے.
جو بات کہی جاتی ہے کہ سیریا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں روس کا آخری اسٹرانگ ہولڈ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, تو کیا روس کے جو فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان میں شام کی اہمیت اب کچھ اور بڑھ گئی ہے ان حالات میں؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کہنا ذرا ٹھیک نہیں ہوگا کہ صرف سیریا میں ہی ہے, جو کولڈ وار کے زمانے سے ان کے تو مختلف ممالک کے ساتھ رہے تعلقات رہے, اور وہ لگتا ہے کہ وہ انہیں کو بڑھا رہے ہیں اب دوبارہ, جس طرح وہ ایجپٹ کے ساتھ بھی اپنے روابط بڑھا رہے ہیں, ان کو بھی ملٹری اکوپمنٹ اور
کوآپریشن. لیکن ایجپٹ کے ساتھ وہ بات تو اب نہیں ہے جو پہلے تھی.
نہیں, اس طرح کی تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ان کا رجحان ہے, اور سی سی کی طرف سے بھی, جنرل سی سی کی طرف سے بھی یا پریزیڈنٹ سی سی کی طرف سے بھی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی, سیریا کی سچویشن تو فرق ہے لیکن عراق میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے ڈیفینس اکوپمنٹ روس نے کوشش کی, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف روس کی طرف سے کوشش ہے لیکن جو ایک عوامی ایک عالمی طاقت کا جو توازن ہے وہ جو شفٹ ہو رہا ہے اس میں بعض ممالک کی طرف سے خود کوشش ہے کہ وہ امریکہ سے علاوہ بھی اپنے ریلیشنز کو ڈائیورسیفائی کریں, جس میں پھر روس بھی آ جاتا ہے, چین بھی آ جاتا ہے, اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہندوستان کی طرف سے بھی مختلف عوامل مڈل ایسٹ میں پلے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو یہ صرف روس کی طرف سے نہیں ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ لیوریجز یوز کر رہے ہیں, اپنا دوبارہ بڑھانا چاہتے ہیں. ایران کے ایران ڈیل جو ہوئی ہے اس میں تو امریکہ نے بذات خود صدر اوباما نے فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے اس کے اندر. تو یہ عوامل اب پلے آؤٹ ہو رہے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ جو مغرب کی پرسیپشن مشرق وسطی میں خراب ہوئی ہے مختلف عوامل کی وجہ سے, وہ روس اس کے اوپر کیپیٹلائز کرنا چاہتا ہے.
اچھا, یہ جو صورتحال بن رہی ہے اب, جو فردر ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں ٹرکی اور کردوں کے درمیان, اس سے آپ کے خیال میں جو آئی ایس ہے اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا ان کے آپسی اختلاف اور جھگڑوں سے؟
فائدہ تو پہنچتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ, کیونکہ کرد جو ہیں وہ بڑے افیکٹو ثابت ہو رہے تھے آئی ایس کے خلاف, اور مغرب کی طرف اور امریکہ کی طرف سے بھی اس بات پہ تشویش ہے کہ ان کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اور ترکی اور امریکہ کے درمیان بھی اس پہ ڈفرینس تھا, اور اب ترکی اور امریکہ کا اگریمنٹ بھی کسی لیول پہ ہو چکا ہے, اس کے بھی عوامل کلیئرلی سامنے نہیں آئے ریسنٹلی, لیکن یہ ہوا کہ جو ہی اگریمنٹ ہوا تو ترکی نے کردوں کے خلاف زیادہ کاروائی کرنی شروع کر دی, آئی ایس کے خلاف تو شاید کر ہی رہے ہیں. تو اس میں اب ایک پیٹرن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک جو ہیں ریجن کے, وہ ٹھیک ہے گلوبل جو وار آن ٹیرر ہے اس میں بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ مغربی ممالک کے ساتھ بھی اور اپنے لیے بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بھی بڑی پرائیورٹی پہ کاروائی کر رہے ہیں, جو کہ مغرب جن کے خلاف اتنا فکر مند نہیں ہے, لیکن وہ ممالک سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو گروپس ہیں وہ ان کے لیے بڑے خطرناک ہیں. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودیوں نے یمن میں حوثیوں کے کنسرنس کی وجہ سے شروع کر دیا کافی, تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ان ممالک میں خطرہ جو ہے وہ عالمی دہشت گردوں سے تو ہے, لیکن جو دوسرے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے زیادہ پرائیورٹی پہ ایکشن کر رہے ہیں.
تو یعنی یہ جو صورتحال سامنے بن رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کردوں کے خلاف ترکی کی کارروائی سے جو جنگ ہو رہی تھی آئی ایس کے خلاف اس کو زخم پہنچے گی.
हाँ कहा जा सकता है कि अगर वो प्रायोरिटी पे उसको करेंगे, और जो कि हमने देखा कि कुर्द जो थे वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी साबित हो रहे थे आईएसएल के खिलाफ लड़ाई में, तो अगर उनको अटैक किया जाएगा तो उनका फिर वो अटेंशन जो है वो खराब होगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो मॉडरेट सीरियन आर्मी थी या वो ग्रुप्स जो तैयार किए गए थे लड़ने के लिए वो करामत साबित नहीं हो रहे, तो ये कहा जा सकता है कि ये तो जाहिरी बात है कि फिर आईएसएल के खिलाफ लड़ाई जो वाइडर है उसमें खलल पड़ेगा एयर से। और दूसरा उसका अवामिल ये भी साथ प्ले आउट हो रहे हैं कि अभी तक एयर पे कैंपेन चली और ये डिस्कशन भी चल रही है कि जब तक ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा तो वो किस तरीके से काउंटर की जाएगी। ग्राउंड पे जो फोर्सेस कामयाब थी, आप लगता था कि ज्यादा कामयाब हो रही, जिस तरह के कुर्द थे उनके खिलाफ तो खुद अटैक हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि ये खलल पड़ेगा।
अच्छा आरिफ अंसार साहब, एक अब इशू जो है सबसे बड़ा जो इस वक्त तो दुनिया को डोमिनेट कर रहा है ख़ास तौर पर ख़बरों में और पूरे मीडिया में, और वो इमिग्रेंट्स का मसला है जो ख़ास तौर पर यूरोप में आ रहे हैं। आप कोई इसका हल देखते हैं कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को लेने का ऐलान भी किया, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़्लो ऑफ फोर रेफ्यूजीज जो है वो रुकने वाला नहीं है, और जो हालात हैं उनके तहत तो शाम में जो हालात हैं, लबनान में जो हालात हैं, इराक में, लीबिया में, कि ये फ्लो जो है बढ़ता ही रहेगा, तो इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है?
अब मसला तो है बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि ये आउटकम की तरफ हम फोकस देख रहे हैं कि जो मिश्रित व्यवस्था में अब एक बन गई है सिचुएशन, उसका इम्पैक्ट यूरोप पे डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि वो करीब है वहां से। जाहिर बात है कि रेफ्यूजीज ने कहीं ना कहीं तो जाना था, वो सेफ उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ वहां तक अगर आपकी बात की जाएगी, अच्छा वो कौन लोग यूरोप में लेंगे, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है किसकी नहीं है, उनकी रिसोर्सेज कहाँ से, कौन तक, यूएन का क्या रोल है, क्या, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है इस चीज का। दूसरा हिस्सा उसकी यही है कि कॉजेज क्या है, और ये तशवीश की बात यही है कि जिसका एक सोशल डायमेंशन है, जो एक वॉर या एक जो कॉन्फ्लिक्ट अब मिडल ईस्ट में काफी अरसे से चल रहा है और मुख्तलिफ अवामिल हैं, जिस तरह अब इसमें इराक भी है, लीबिया भी है, सीरिया भी है, यमन भी शामिल हो गया है उस ग्रुप में, तो अब वो लोग जो ये बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी है उसका नतीजा जो निकल रहा है वो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। लेकिन ये तो अब अपनी जगह है कि जो लोग दरबदर हो रहे हैं वहां पे पीस किस तरह से आएगा कि वो वापस वहां जा सकें और उनको माइग्रेट ना करना पड़े, जिन अवामल की वजह से वो माइग्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कम अटेंशन रही है। और मेरा ख्याल में कि एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर भी है कि इस चीज को परसीव नहीं किया जा सका उस लेवल पे।
असल में जो बात आपने कही, मैं यही आपसे, मेरा अगला सवाल यही था इस हवाले से कि जो बेसिक कॉजेज हैं और जो अनरेस्ट है मिडल ईस्ट के मुतअद्दिद मुल्कों में, चाहे वो लीबिया हो, चाहे शाम हो, चाहे इवन मिस्र हो या इराक में या फिर अफगानिस्तान को आप देख लीजिए, तो जो रूट कॉज है वो वहाँ का इंटरनल डिस्प्यूट, इंटरनल झगड़ा, जंग है, उससे निपटने के लिए जो आलमी इदारे हैं उन्होंने कुछ लाए अमल अपना अभी तक को जाहिर नहीं किया है, वो क्या हो सकता है?
उसमें प्लानिंग में फुकदान रह गया कि ये शायद मेरा ख्याल अंदाजा था कि इस तरह से नहीं प्ले आउट होगा, लेकिन अब तो हो गया। और इसमें एक और रिस्क ये भी है कि कहीं कुछ तकरीबकार भी इसी कहीं रेफ्यूजीज की आड़ में अंदर ना आ जाए और खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा वाकया ना हो जाए कि जो इस चीज के लिए एक और मनफी ट्रेंड बन जाए। लेकिन ये कि अब इस मौके पे तो इस अमल की बड़ी जरूरत है सोचने की कि ठीक है, वो तो आउटकम लेवल पे तो एक है कि कितने रेफ्यूजीज कौन हैंडल कर सकता है, लेकिन इस पैटर्न को रोका किस तरह जाएगा, और ये जो अब वाइडर वॉर है आईएसएस अलकायदा वॉर जो मुख्तलिफ नामों से जान रही है वो तो आगे फैल रही है, और अगर ये बढ़ती जाएगी तो ये अवामिल तो प्ले आउट होंगे, तो फिर उसको किस तरीके से हल किया जाएगा? जो डिसरप्शन सोसाइटी में हो रही है मुसलसल जंग की वजह से, उसका सलूशन क्या होगा? उसकी तरफ इतनी उसका उसके बारे में बड़ा सोचना पड़ेगा, और फिर इस चीज का हल और कनेक्शन है उस चीज के साथ के इसकी जो सोशल इम्प्लिकेशन है, जो कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उसको
किस तरह एड्रेस किया जाए, बेसिक रूट कॉज को खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब आपका। और सामाइन, इसके साथ ही अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल और उनके साथ थी गुलरुख। अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔